往里面。
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پاکیزہ رزق کا مطلب یہ ہے
کہ جس نے انسان کی طبیعت کو جسمانی تکلیف بھی نہ ہو اور شرعی اعتبار سے نقصان بھی نہ ہو. دو چیزیں, شرعی اعتبار سے بھی ممنوع نہ ہو اور جسمانی اعتبار سے بھی تکلیف نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ سور کے گوشت میں جہاں شرعی عدم جواز کا ناجائز کا مسئلہ ہے, وہیں پر طبی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا گوشت کھاتا ہے جیسے اس میں بے حیائی ہے, گوشت کھانے والوں میں بھی بے حیائی پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنگل کے جانوروں میں ان جانوروں کو جو حرام کیا ہے, ان کی صفات ہیں درندگی, پار کھانا, حملہ کرنا, مٹا دینا. اگر اس کے گوشت کا جواز نکل آتا تو اس صورت میں انسان میں بھی وہی خاصیتیں پیدا ہو جاتی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعالی شانہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ہماری طبیعت کے لیے بھی مفید ہیں اور شرعی اعتبار سے بھی مفید ہیں. یہ بہت جامع تفسیر ہے. تو مخلوق تو اللہ نے بہت ساری پیدا فرمائی, لیکن ان تمام مخلوق کو اللہ نے خادم بنایا اور حضرت انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا, معزز بنایا, مشرف بنایا, باکمال بنایا, باخلاق بنایا, با اختیار بنایا. اور اتنا اختیار دیا, اتنا اختیار دیا کہ اے بندے اگرچہ تم میرے تابع ہیں لیکن تابع ہونے کے باوجود تیرا بھی کچھ اختیار رہے گا. ہمیں پتھر کی طرح نہیں بنایا کہ پتھر کا حال یہ کہ اس کو اتار کر جہاں جائے پھینک دو. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال فرمایا کہ جب اللہ ہی نے گناہ کو پیدا کیا دنیا میں, جب کائنات پیدا کی تو زنا آیا, جب مال کی لالچ پیدا کی تو چوری آئی, تو داتا زنی آئی, جب خواہشات پیدا کی تو بد نظری کا گناہ آیا, جب دل میں غضب اور غصے کو پیدا کیا تو مار دھار اور قتل کے گناہ وجود میں آئے. جب اللہ ہی نے ان تمام گناہوں کے اسباب کو پیدا کیا ہے تو پھر اس نے پیدا ہی کیوں کیا, اور جب پیدا کیا ہے تو پھر اس کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں, اس میں وہ جاننے میں کیوں ڈالے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ابن قیم کے سامنے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ بندے میں ان چیزوں کو پیدا نہ کرتا تو یہ چیزیں تو بندے میں کمال کی ہیں, خواہشات ہیں, تبھی ہی تو اس کے ذکر میں مزہ بھی آتا ہے. اگر خواہش نہ ہو تو فرشتوں کی طرح اس کے ذکر میں کوئی لذت بھی نہیں ہو. خواہشات ہیں تبھی ہی تو اس کی نماز میں وہ عشق آتا ہے کہ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل سفر سے تشریف لائے, 22 دن کا سفر ہے, اور گھر آئے. آپ اندازہ لگائیں آپ 22 دن کے بعد اپنے مکان پر آئیں گے, آپ کی بیوی کی امنگیں کیا ہوگی, آپ کی بیوی کی تمنائیں کیا ہوگی. حضرت شام کو تشریف لائے, مغرب کے بعد کھانا تناول فرمایا, بڑی تمنا بیوی کی, اور تعجب کرو گے ابو ریحانہ کے نکاح کو ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے, بہت لمبی مدت نہیں گزری. صحابی رسول ہے, بیوی کی تمنائیں تھی کہ شوہر مدت کے بعد آئے ہیں 22 دن کے سفر کے بعد, آج میری تمنائیں, میری امیدیں, میری امنگ, میری امنگیں پوری ہوگی. عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے, فرمایا اگر تم مجھے 2 رکعت کی اجازت دے دیں سبزی کے دو رکعت ہی تو ہے نا, چلو پڑھ لیں. اب جو ابو ریحانہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے تو صبح صادق ہو گئے, حالات میں لکھتا ہے صبح صادق ہو گئے, اور بیوی رات بھر کرامتی رہی کہ ابھی سلام دے رہی. اللہ ہمیں اس محبت کا سواں حصہ بھی نصیب فرما دے تو بہت بڑی چیز ہو. بیوی نے صبح میں کہا کہ آپ نے میرے ارمان توڑ دی, یہ بھی کوئی بات نہیں, میرے بھی کوئی تو حق ہیں. حضرت ابو ریحانہ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے یہ تھا کہ میں دو رکعت پڑھ کر کے پھر میں فارغ ہو جاؤں گا, لیکن قرآن کریم کو جو میں نے شروع کیا تو میری زبان میں حلاوت قرآن کا وہ مزہ آ رہا تھا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی, اسی لیے میں قرآن کو بڑھتا چلا گیا. یہ خواہش ہوگی تبھی تو پیدا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ اب بندے کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں یہی فرق ہے کہ فرشتہ عبادت ضرور کرتا ہے, لیکن فرشتوں کی عبادت میں خواہشات کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ لذت, وہ عشق, وہ محبت کی چنگاریاں نہیں ہیں جو بندے کی عبادت میں ہوا کرتی ہے. اسی لیے تو وہ مقام بندے کو نصیب ہوا جہاں فرشتہ بھی نہیں جا سکا. اگر یہ سرے ہوئے برتر پرم پروگے تجلی بسوجت پرم, فرمایا جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے پیغمبر, معراج میں میعاد کے ساتھ چلا لیکن اب میری حد آ چکی ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس سے آگے اب آپ چلیں گے اکیلے. فرمایا یہاں تک ساتھ دیا اور اب ساتھ چھوڑ دیا. فرمایا یہاں سے قدم بھی آگے چلوں گا تو میرے پر جل کر کے ختم ہو جائیں گے, میں اب تجلیاں سے خداوندی کو برداشت نہیں کر سکوں گا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس سے آگے میں اکیلا چلا, اللہ مجھے جنت بتائی جہنم بتائی, اللہ کے سامنے حضوری ہوئی, اللہ سے گفتگو ہوئی, اللہ سے باتیں ہوئی, اللہ کی زیارت ہوئی, اور بہت دیر تک میں اللہ سے مسلط ہوتا رہا, اور پھر وہاں سے ایک عظیم ہدیہ لے کر 50 نمازوں کا میں وہاں سے واپس لوٹا ہوں. تو یہ بندہ اس مقام پر پہنچا جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ پایا. یہ وہی فرشتہ ہے. عشق انسان کے اندر جو رکھا ہے اللہ. ابن قیم فرماتے ہیں اگر اللہ غضب کو, خواہشات کو, حرص کو پیدا نہ کرتا تو بندہ کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایک مثال سے میں سمجھاؤں. اگر کوئی کانتے پر نہیں چلا اور یوں کہے کہ مجھے کانتا نہیں لگا, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ کانتے پر چلے اور یوں کہے کہ مجھے کانتا نہیں لگا, کوئی دشمن نہیں, اور پھر وہ یوں کہیں کہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ دشمنوں کی جھاڑیوں میں چلتا ہوا دین کا کام کر رہا ہو, اسے کمال کہا جاتا ہے. خواہشات نہ ہو, غصہ نہ ہو, لالچ نہ ہو, اور پھر اللہ کو یاد کرے, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ نفس خواہشات کی دعوت دے رہا ہے, نفس لالچ کی دعوت دے رہا ہے, نفس غصے کی دعوت دے رہا ہے, اور غصہ لڑائی جھگڑے کی دعوت دے رہا ہے, حرص اور لالچ مال کی دعوت دے رہا ہے, چوری کی دعوت دے رہا ہے, دوسروں کے مال کو چھیننے کی دعوت دے رہا ہے, خواہشات زنا کی دعوت دے رہا ہے, آنکھوں کے گناہ کی دعوت دے رہا ہے. ایسے موقع پر انسان اس پر پتھر رکھ کر اب اپنے مولا کو یاد کرتا ہے. اس کا یاد کرنا وہ کمال ہے کہ اللہ اس پر جنت عطا فرمائے. اس لیے اگر اللہ ان چیزوں کو پیدا نہ کرتا, خواہشات کو, غصے کو, لالچ کو, تو بنا انسان کامل کیسے ہو؟ اچھا, ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تجھے پتھر کی طرح مجبور بھی تو نہیں بنایا ہے نا کہ چلو تو خواہشات کے تابع ہو کر زنا کرے گا ہی, چوری کرے گا ہی. اگر خواہشات کو صحیح استعمال کرتا ہے تو بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے تو بندہ وہ کام کرتا ہے جو سپر بھی نہیں کرتا. اگر لالچ کو صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال لالچ کہاں ہوگی؟ لالچ صحیح استعمال ہوگی میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے میں کیوں نہ پڑھوں، اس کی زندگی میں دینداری ہے میرے اندر کیوں ہے، اس کی زندگی میں روزہ ہے میرے اندر کیوں ہے، اس نے جتنا صدقہ کیا میں اسے زیادہ کروں، وہ نمازوں کا عادی ہے میں اسے زیادہ کروں، یہ بھی تو لالچ ہے. اگر لالچ کو صحیح استعمال کیا تو سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت الارض السماوات والارض، اللہ اس جنت تک پہنچاتا ہے. اور اگر اسی لالچ کو مال میں اور گھناؤنی حرکتوں میں اور مال کے لوٹنے میں اور میراث کے نہ دینے میں اور مکان قبض کر کے واپس نہ کرنے میں اور کسی کی زمین دبا کر اور غلط دستاویز بنا کر یتیم اور بیوہ کی زمین کو کھا کر پردیش میں رہنے والے آدمی کی زمین کو اس کو مرحوم ثابت کر کے اپنے نام پر کر لینے پر اگرچہ اس کو پتا نہیں ہے لیکن رات دن جاننے والا خدا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت نگاہ کیے ہوئے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سوال فرماتے، اسرائیلی روایت ہیں، ارشاد فرمایا اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں، تو کبھی تھکتا نہیں، تجھے نیند نہیں آتی. اللہ نے فرمایا دو کاچ کی بوتلیں لے لو موسیٰ اور تم سو جاؤ، تمہارے سوال کا جواب تو میں کل دوں. رات میں نیند میں دونوں بوتلیں ٹکرا گئی، بوتلیں پھوٹ گئی. صبح کو اللہ نے وحی بھیجی جبریل امین کے ذریعے سے اور فرمایا موسیٰ تم ایک رات کی نیند میں دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر تیرا اللہ سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا، یہ ٹکرا جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ مٹ جائے گی. اس لیے اس نے اپنی صفت بیان فرمائی لا سینا تو ولا نو، وہ کہتا ہے مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے اون کا جھونکا بھی نہیں آتا، لا یضل ربی ولا ینسا. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو تم کسی طرح جھوٹی موٹی قسم کھا کر کسی کو گمراہ کر سکتے ہو، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، گمراہ ہو جائے گا وہ بیچارہ سچ مان لے گا. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی گمراہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. ولا ینسا، دنیا میں کمپیوٹر سے فائل گم ہو سکتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے وہاں کوئی فائل گم نہیں ہو سکتی. اسی لیے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات بھی میں قیامت کے دن پیش کر کے رکھ دوں گا کہ یہ تمہارے خیالات ہیں، یہ اپنا آئینہ ہے، آپ اپنا چہرہ اسی میں دیکھ لیجئے. اللہ نے روح بنائی اور جسم بنایا، یاد رکھو روح اور جسم کا ہمیشہ ٹکراؤ ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روح آسمانی چیز ہے اور جسم زمینی چیز ہے، آسمانی چیز اور زمینی چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. آسمانی چیز یہ علیین سے آنے والی ہے اور زمینی چیز وہ ثابت سے آنے والی ہے، دونوں میں موافقت نہیں ہو سکتی. روح اللہ کی طرف متوجہ ہے، بدن زمین کی طرف متوجہ ہے، اسی لیے بدن خواہشات کی طرف دوڑ رہا ہے. آنکھیں چاہ رہی ہے اجنبی عورت پر نگاہ اٹھا لوں، ہاتھ چاہ رہا ہے ذرا محبت کا ہاتھ پھیلا دوں، ہونٹ چاہ رہے ہیں ذرا بوسو کنار کر لوں، دماغ سوچ رہا ہے میں کسی طرح پلان بنا لوں، دماغ دل سوچ رہا ہے میں گندے پلان بنا لوں، میرا پاؤں سوچ رہا ہے میں گناہ کی طرف دوڑ پڑوں، اور تو اندر سے پریشان ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، جس راستے پر جا رہا ہے وہ تیرا راستہ سراسر غلط ہے، تو مت جا اس کی طرف. لیکن نفس اس جسم کو روکنے نہیں رکنے نہیں دیتا, اور یہ نفس بھی چونکہ زمینی ہے اس لیے اس کو لے کر دوڑتا ہے. اسی لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب اس کی روح نکالی جائے گی تو یہ روح اللہ سے یوں کہتی ہے, اے اللہ زندگی بھر مجھے بے چین اس نے رکھا ہے, اب اگر تو مجھے کہے گیا تو کل قیامت کے دن میں اس کے خلاف گواہی دوں. اسی کو حدیث شریف میں اور قرآن میں میرے بھائیوں اللہ نے یوں فرمایا کہ جب میں قیامت میں روح ڈالوں گا تو دنیا میں تو جسم بہت تابع ہو کر تمہارے نفس کے چلا تھا, وہاں کہاں تابع ہو کر کے چلے گا, مجبور ہوگا بولنے پر. اس لیے اب پہلے تو اللہ کہے گا تو نے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ سب تم نے کیے, تیرا دفتر کالا پورا بھرا ہوا, تو کہے گا نہ میں نے نہیں کیا, ایک نہیں کیا. جیسے دنیا میں جدرا دیتا ہے نا, وہاں پر بھی جدرا آئے گا. اللہ کہتا ہے اچھی بات ہے, الیا منافی مالا وائن و تو کل نمونا آئین و تشہد ارجن بما کانوا یفسقون. حضرت نانوتوی فرماتے اب اس کا ہاتھ بولے گا, پاؤں بولیں گے, اور دماغ بولے گا, اور انگلیاں بولیں گی, اور کان بولیں گے, سب سے آواز آئے گی لا تو سلام ہو اس نانوتوی پر. آگے کہہ رہا ہے وہ ہاتھ اور پاؤں نہیں بول رہے ہیں بلکہ وہ روح بول رہی ہے. وہ جو روح دنیا میں بے چین تھی نا, وہ بول رہی ہے اس کے پاؤں میں کہ اللہ یہ غلط راستے پر چلا, اس کا ہاتھ نہیں بول رہا ہے, ہاتھ میں روح ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مرتا ہے تو نہیں حرکت کر سکتا, روح ختم. اسی روح کو اللہ ڈالے گا. روح آسمانی چیز ہے, بدن ظاہری چیز ہے, ان دونوں میں موافقت نہیں ہوتی. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے لیکن جس نے اپنے جسم پر بوجھ ڈال کر نفس کو دبا کر مغلوب کر کے روح کے تابع بنا دیا ہے, تو پھر یہ روح اس بدن کو لے کر ایسے اڑتی ہے کہ فلائٹ بھی اس مقام پر نہیں جاتا, اس کی ایک حد ہوا کرتی ہے. لیکن روح جب اس نیک بدن کو لے کر ابھی زندگی ہی میں بیداری میں, یہی روح جب اس جسم کو لے کر چلتی ہے تو کہاں پہنچاتی ہے؟ نبی تو پہنچا معراج میں اللہ کے پاس, لیکن اس کا امتی اس روح کی نیکی کی بنیاد پر اور بدن کی نیکی کی بنیاد پر, یہ روح جب اس کو لے کر اڑتی ہے تو نماز کے ذریعے سے دربار خداوندی میں پہنچ جاتی ہے, اور حتی شان اس کو عظیم مقام عطا فرما دیتے. اسی کو اصطلاح صوفیہ میں مکاشفات کہے جاتے. جب انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے تو آنکھوں سے ایک حد تک نظر آتا ہے لیکن دل سے بہت دور نظر آتا ہے. اسی لیے کبھی بزرگوں سے فون پر بھی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں بیٹھا بیٹھا کہہ رہا ہے فون رکھ دو, تمہاری باتوں میں ہی بستا اثر معلوم ہو رہا ہے. سامنے نہیں ہے آدمی لیکن وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, یہ روح کی پرواز ہے. تو بہرحال اللہ نے گناہوں کو تو اس لیے پیدا کیا تاکہ بندہ کامل بنے, اور پھر بندے کو پتھر کی طرح مجبور بھی تو نہیں بنایا, اس کو اختیار دیا, اور اختیار ایسا دیا کہ اپنے ہاتھوں سے حرکت کر سکتے ہیں, میں چاہوں تو حرکت, میں چاہوں تو نہ ہو, اتنا اختیار دیا. اور اس اختیار کے بعد بھی اللہ نے کہا میں تجھے عقل بھی دے رہا ہوں, اپنی عقل پر سوچنا کہ میں جو چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. اچھا تیری عقل اگر کام نہ بھی کرے تو تیری عقل کو راستہ بتلانے کے لیے میں اپنی کتابوں کو بھیج رہا ہوں تاکہ میری کتاب تیری رہنمائی کرے گی. تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تیری کتاب تو آسمانی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی, تو پھر صورت میں سمجھانے والا میسنجر اور پیغمبر کو بھیج رہا ہوں. کلمن اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ میرا پیغمبر تمہیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتائے گا, اس کے معنی کو بھی بتائے گا, اس کے مطالب کو بھی بتائے گا, اور تمہیں یہ سمجھائے گا کہ وعدیناہم النجدین فاقتحم العقبہ وما ادراک العقبہ. یہ دو راستے ہیں, یہ جہنم کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ شیطانوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، تجھے میرے نبی بتائیں گے، اگر اب بھی نہ مانے تو خود تیری عقل سے تو فیصلہ کر کہ تو سزا کے لائق بنایا نہیں گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سزا کا فیصلہ ہم خود کر دیں گے، کہ اگر اب بھی ہم نے نہیں مانا تو یقیناً ہم سزا کے لائق بن گئے۔ پھر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے دنیا میں بہت سی مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن ان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل اشرف اعلیٰ حضرت انسان کو بنایا۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو مکرم بنایا، اور کتنا مکرم بنایا۔ حدیث شریف میں مسئلہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں، فرمایا کہ انسان کے بالوں سے رسی بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان مکرم ہے۔ جانوروں کے بالوں سے رسی بنا سکتے لیکن انسان کے بالوں سے رسی بنانا جائز نہیں، انسان مکرم ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ انسان کو جلایا نہیں جائے گا، یہ مکرم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی مخلوق جلا رہی ہے، وہ نادان ہے کہ جو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں، وہ نادان ہے جس ماں نے اس کو گود میں اٹھا کر بڑا کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو جلا رہا ہے، وہ نادان ہے جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہا ہے، یہ نادانی ہے۔ اور اگر آج کے اخبار میں آپ پڑھ لو تو کسی جگہ کے سمسان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سمسان میں توجہ نہیں کی جاتی، جلے ہوئے ہمارے آدمی کی لاش کو کتے اٹھا اٹھا کر باہر ڈال دیتے ہیں اور سب کے سامنے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دفن کرو، یہ اس کی تقریب ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ فرمایا جب مر جائیں اسے غسل دو، یہ اس کا اکرام ہے۔ فرمایا اس کو اچھا کفن پہناؤ، یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا اکرام ہے۔ فرمایا اس کو محبت سے لے کر چلو، یہ اس کا اعزاز اور اکرام ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس کی بخشش ہوگی، یہ خود اس کے اعزاز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے۔ فرمایا کہ تم اپنے کندھوں پر اس کو لے کر چلو، یہ اس کا اعزاز ہے اور یہ اس کا اکرام ہے۔ شریعت تو انسان کو قدم قدم پر اعزاز اور اکرام دلا رہی ہے، اگر انسان خود ہی اپنی زندگی کو پامال کر رہا ہے تو اس میں شریعت کا قصور نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو مکرم بنایا، آدم کی اولاد کو معزز بنایا، مشرف بنایا، اور ایسا اکرام، ایسا اکرام کہ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کو اللہ نے فرمایا گردن جھکا کر کھاؤ۔ بیل کیسے کھا رہی، گردن جھکا کر، بیل کیسے کھا رہا، پرندے کیسے کھا رہے، چونچ مار مار کر، گردن جھکا کر، شیر کیسے کھا رہا ہے، دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ نے فرمایا گردن جھکا کر کھاؤ، اور حضرت انسان کو فرمایا تو گردن جھکا کر نہیں کھائے گا، تو نوالا اٹھا کر کے کھائے گا، اس لیے کہ تیری گردن اگر کہیں جھک سکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے، اور کہیں نہیں جھک سکتی۔ کتنا بڑا اعزاز دیا اس کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، ہڈی وہی جو ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں اس سے استنجا نہ کرو۔ سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب آپ کیوں منا رہے ہیں؟ فرمایا اس میں دو وجہ، ایک تو ہڈی تیز ہوتی ہے کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، اور دوسری وجہ جو اصل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا فَإِنَّ عَزْ اِخْوَانُكُمُ الْجِنِ تَعَامُ اِخْوَانِكُمُ الْجِنِ، فرمایا کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا جب تم چوس کر اس کو پھینک دیتے ہو تو تمہارے بھائی جنات جب اس پر سے گزرتے ہیں اور ان کی نظر جب ہستی پر پڑتی ہے تو ان کی نظر کی بنیاد پر اللہ اس پر دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے، یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے، تمہیں اچھا گوشت کھلایا اللہ نے اور تمہاری پھینکی ہوئی ہستی کو اللہ نے جنات کا خوراک کرا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوبر سے استنجا نہ کرو، گوبر چھان جس کو ہم بولتے ہیں سوکھ جاتا ہے، اس سے استنجا نہ کرو. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ناپاکی کے مسائل ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنات کے جانوروں کا خوراک ہے، اس لیے کہ یہی گوبر اگر سے سوکھ گیا لیکن جب جناتوں کے جانور چلتے ہیں تو سوکھے ہوئے کے اندر سے یا گیلے گوبر کے اندر سے اللہ سبزی نکال دیتا ہے جس سے جناتوں کے جانوروں کا پیٹ بھرتا ہے. تمہیں اچھا کھلایا اور جناتوں کے لیے اللہ نے یہ کھانا مقرر کیا، پھوٹی قسمت ہماری کہ جس رب نے اتنا اعزاز دیا یہ بندہ اپنے بندہ اللہ کا اتنا ہی ناشکر بنا ہوا. موقع نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون کو اور کھولتا، مجھے کچھ اور کہنا، یہ تو اللہ نے تو جس وقت ذہن میں بات ڈال دی تو بات چل پڑی. اللہ کا یہ بندہ اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میری اور آپ کی ناشکری کو بیان کرتا ہے، ہماری ناشکریاں اللہ نے بیان کرتا، ہم کیسے ناشکرے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآخرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقد. اللہ نے پہلے گھوڑوں کی قسم کھائی، دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، اور جب وہ دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی رات کی قسم، اور اگر اس کے پاؤں میں لوہا لگا ہو اور اس کا لوہا جب پتھر سے ٹکرائے دوڑتے ہوئے تو اڑنے والی آگ کی قسم، اللہ گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا رہا. تاپے مار کر، یعنی گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے کہ تاپے مار کر دوڑنے والے گھوڑے کی قسم اور گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا کر اخیر میں اللہ کہہ رہا ہے ان انسان لے رکھتی لکنو، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اتنی تاکید لائے ہیں اس جملے میں اللہ، اتنی تاکید لائے ہیں، یہ تو ارباب علم سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں اللہ نے کتنی تاکید بیان فرمائی. ان حرف مشبہ بالفعل خود تاکید کا ہے، جملہ اسمیہ لیا ہے یہ خود تاکید کا ہے، لے رب ہی میں نام تاکید کا ہے، لکنود میں نام تاکید کا ہے، قانون مبالغہ کرنے کا لے آئے، ان تمام سے اتنی تاکید کر کے اللہ کہتا ہے بے شک میرا بندہ اپنے رب کا بہت بڑا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر تجھے ہماری ناشکری ہی بیان کرنی تھی تو گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ وہ تو ہمارے تابع ہیں، وہ تو ہاتھ کے نیچے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو نے ان کی قدم کیوں کھائی؟ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار جانور ہے، اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ رات میں کھڑا ہو سست اور کسی کے چلنے کی آواز آتی تو گھوڑا سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں، یہ وفاداری کے خلاف. اور جب میدان میں گھوڑا دوڑ رہا ہے، مالک سوار ہے اس پر، اور اچانک کوئی چیز مالک کی گر گئی اور زور سے لگام کھینچتا ہے مالک، تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی خون بھی نکل آتا ہے، لیکن گھوڑا فوراً خراب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تیز رفتار گاڑی اچانک بریک مارو گے تو پھسل جائے گی, گھوڑے کو بھی اچانک کھڑا کرو گے تو پھسلے گا, مالک گرے گا. تو اچانک جب کھڑا کرتے ہیں تو گھوڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے, اگلے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ میرا مالک گرنے نہ پائے. راضی فرماتے ہیں کہ جو چنکوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار, اتنا وفادار کہ رات میں سست کھڑا تھا, بالکل چابک ہو کر کھڑا ہو گیا, میدان میں دوڑ رہا تھا, خون نکل آیا, مالک کو گرنے نہیں دیا, مقابلے سے گولی آ رہی تھی, اچھل پڑا کہ مجھے لگے لیکن میرے مالک کو نہ لگے. چند کوئی گھاس کھانے والا یہ ہو رہا اپنے مالک کا اتنا وفادار. او میرے نمک حرام بندے, ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک تو میرا کھا رہا ہے اور تجھ سے زیادہ میرا ناشکرا کوئی نہیں. تیری ناشکری کا عالم یہ ہے کہ تُو نے رات میں کھانا کھایا اور اللہ کے فریضے کو ادا کیے بغیر رات میں سو گیا. میں چاہتا تو رات بھر تیرے بستر پر سانپ دوڑا دیتا, تجھے سونے نہ دیتا. میں چاہتا تو تجھے ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا, سونے نہ دیتا. میں چاہتا تو تجھے بیماری ڈال دیتا, سونے نہ دیتا. لیکن تو میرا غدار بندہ عشاء کی فرض کو چھوڑ کر سو گیا, پھر بھی میں تجھے حرام کی نیند دے دیتا. فجر ہوئی, تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں تجھے رزق دیتا کہ میرا بندہ ہے. یاد رکھو, دولت کا ملنا اللہ کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بندو, اے میرے مومن بندو, اگر تم ان غیروں کو دیکھ کر کہیں اپنا ایمان نہ چھوڑ دیتے تو میں ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا اور ان کے چھتوں کو میں سونے اور چاندی کی بنا دیتا. اتنی دولت میں ان کو دیتا, اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکانات سونے کے ہوتے. لیکن تم ان کو حق پر سمجھ کر کہیں ایمان نہ چھوڑ بیٹھو, اس لیے میں نے اتنا ان کو نہیں دیا. ابھی تھوڑا ہی دیا ہے, اسی پر مسلمان جو ہے رشک کر کے اپنے ایمان چھوڑ رہا. ابھی تو تھوڑا دیا ان کو, اس پر مسلمان ان کو دیکھ کر کہ مطلب آپ نے آنکھوں کے نہیں بنتے, ہم کو اتنا کیوں نہیں ملنا. اللہ کہہ رہا ہے تیرے لیے میں نے جنت بنائی, مکمل نعمت تو تجھے وہاں ملنے والی, یہاں کچھ نعمت ملے گی, کچھ آلات بھی چلے گی. 100% آلات بھی ہیں کہ کہیں تو بے صبرہ بن کر اللہ کو چھوڑ نہ دے, اور 100% نعمت بھی نہیں دوں گا کہ کہیں تو ناشکرا بن کر اللہ کو چھوڑ نہ دے. کچھ نعمت ملے گی, کچھ حالات بھی ملے گی, کچھ مصائب بھی آئیں گے, چلتی پڑتی ہوا کرے گی. لیکن اللہ کہتا ہے اگر تو میرا بن کر رہے گا نا تو میں حالات میں بھی تجھے صبر دے دوں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی دولت چھین کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کو ایمان پیارا ہے, دولت پیاری نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر دولت پیاری ہوتی مجھے تو میرے نہ ماننے والوں کو, باغیوں کو, نافرمانوں کو جو ہزاروں کو سجدہ کر رہے ہیں اور میری ناشکری کر رہے ہیں, میں ان کو مچھر کے پل کے برابر بھی نہ دیتا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا دیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ابراہیم میں نے جتنے تمہارے امتحانات لیے سبھی میں تم تو کامیاب ہو گئے, فرسٹ نمبر تمہارا آیا. بیٹے کو دبا کامیاب, بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دو کامیاب ہو گئے, ختنہ کرو کامیاب ہو گئے. سارے مسائل میں 10 مسائل ہیں, 10 سبھی میں تم کامیاب ہو گئے، میرے کعبہ کو بناؤ کامیاب ہو گئے۔ تو اس کامیابی پر میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ فرمایا میں تمہیں دنیا کا امام بنا رہا ہوں، اور ایسا امام بنایا کہ یہود کے بھی امام ہے، عیسائیوں کے بھی امام ہے، اور مسلمانوں کے بھی امام۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ ابراہیم جدی ومجدد الانبیاء، ابراہیم میرے بھی دادا ہے اور تمام بنی اسرائیل کے نبیوں کے بھی دادا ہے۔ یہ ہے امام، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام دنیا کا امام کار معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے بھی امام ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسی لیے ہمارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا۔ تو ابراہیم دعا کرنے لگے کہ اللہ جب تو دینے ہی پر آیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ میری ساری اولاد کو بھی امام بنا دینا۔ ومن ذریتی، تو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی، لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت اور ایمان ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں نافرمانوں کو نہیں دیتا، جو میرے باغی ہوں گے میں ان کو ایمان نہیں دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کو اللہ اپنے شہیدوں کو دیتا ہے۔ اب جب ابراہیم کو یہاں تنبیہ کر دی کہ سب کو نہیں دوں گا، جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں دوں گا، جو میرے چاہنے والے ہوں گے انہیں کو میں نواز دوں گا، تو اگلی دعا آ رہی ہے، الہ العالمین تو اس سرزمین پر پھل فروٹ وغیرہ عطا فرما، لیکن ساتھ ساتھ ایک قید لگا دی، فرمایا کہ اللہ تو ان کو دینا جو تیرے چاہنے والے ہو۔ کھانے کے سلسلے چونکہ اوپر اللہ تنبیہ کر چکا، اس لیے کھانے کے بعد میں پھر ابراہیم نے خود ہی قید لگا دی کہ اللہ یہ کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ تیرے چاہنے والوں ہی کو، مومنوں ہی کو دینا۔ تو اللہ نے فوراً جواب اتارا قرآن کریم کے پہلے پارے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، کھانے کے بعد میں تو ماننے والوں کو بھی دوں گا، نہ ماننے والوں کو بھی دوں گا۔ آیت میرے ذہن میں کیا ہے؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ جب ابراہیم نے یوں فرمایا کہ اللہ ماننے والوں ہی کو دینا، اللہ نے کہا ومن كفر، نہیں مانیں گے ان کو بھی دوں گا، اس میں تو یہ قید نہ لگا۔ ہاں پھر کتنا دوں گا؟ فأمتعه قليلا، دنیا بھر کی زندگی میں نافرمانوں کو ملے گا، ثم أضطره پھر کیا حال ہوگا؟ پھر جہنم میں کھینچ کر میں اس کو لے جاؤں۔ آیات، ان آیات سے یہ ثابت ہو رہا ہے ایمان چاہنے والوں کو ملتا ہے، دولت میں چاہنا اور نہ چاہنا اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ مومن دھوکہ کھا بیٹھا کہ یہ بہت مالدار ہے تو اللہ کا پیارا ہے، نہیں، چتنی روٹی پر گزارا ہو جائے لیکن دل اللہ کی یادوں میں ہے تو سمجھ لو خدا کی قسم وہ اللہ کا پیارا ہے، اور اناجوں کا ڈھیر ہے، مکانوں کا ڈھیر ہے، دولت کا ڈھیر ہے اس کے پاس، اور یاد خداوند کے دل میں نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ کا مضبوط بنتا ہے، اللہ کی غضب اس پر اترتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر اترتی ہے۔ دولت کا ملنا یہ اللہ تعالی شانہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ایمان کا ملنا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ ایمان بیداری فرماتے ہیں اللہ کو ایمان پسند ہے، اسی لیے کبھی دولت دے کر ایمان کی عبادت کرتا ہے اور کبھی دولت چھین کر عبادت کرتا ہے۔ دولت دے کر کہتے اللہ تو سب کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے نا، اللہ نے دیکھا کہ اگر اس کو دولت نہ ملی تو کمبخت فقیری کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اللہ اس کو دولت دے کر ہی ایمان کی عبادت کر لے۔ اور کبھی دیکھا کہ اس کو دولت ملے گی تو غرور تکبر کرے گا، تو ہم تعالیٰ شانہ اس کو دولت لے کر ایمان کی عبادت فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، ان الانسان عجولا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، جب اس کو بدائی پہنچتی ہے، مان ملتا ہے، تو یہ کہتا ہے میری پیشانی کا کمایا ہوا ہے. اور جب حالات آتے ہیں تو جزا فضا کرتا ہے, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جزا فضا کرتا ہے جزوع, اور یہ کہتا ہے اے اللہ میرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو تیرے حالات اور پریشانیوں کی نسبت میری طرف کر رہا ہے تو تیری بھلائیوں کی نسبت میری طرف کیوں نہیں کر رہا؟ بھلائی بھی میں ہی دینے والا ہوں, اگر حالات میں نے کیے ہیں تو بھلائی بھی تو میں ہی دینے والا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں طالبہ ابن ابی حاتم کا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ طالبہ ابن ابی حاتم ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد غریب آدمی تھا, اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے مالدار ہو جاؤں گا, بہت صدقہ کروں گا میں اور نیک بن جاؤں گا. بولنا آسان ہے, دولت آنے پر خرچ کرنے کا مطلب آپ چکی ہے. بولتے تو سبھی ہے کہ 56 کروڑ میں چوتھائی بھلے تو مجھے اللہ بھی جو ہے جو کتنے دے, لیکن جب آتا ہے تو 56 کروڑ کا چوتھائی نہیں, 56 کروڑ کا 10,000 حصہ بھی نہیں دیتا. بولنا تو بہت آسان ہے لیکن آنے کے بعد رضائے مولا میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو طالبہ ابن ابی حاتم نے اللہ کے نبی سے کہا میرے لیے دعا کر دیجیے میں مالدار بن جاؤں, میں خوب صدقہ کروں گا, نیک بن جاؤں گا. اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے یوں کہا کہ بھائی صبر کرو, میری طرح زندگی گزارو, ملے تو شکر نہ ملے تو سب چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر لالچ بڑھ گئی, پھر آئے اللہ کے نبی نے اسی طرح راضی کر لیا. کچھ دنوں کے بعد پھر حوث بڑھ گئی, پھر آئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ طالبہ کو دولت عطا ہو. نبی کی دعا بیکار کہاں ہوگی؟ اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہوئی. طالبہ کے پاس چند بکریاں تھیں, سال میں 2-2 مرتبہ بچے دے رہے تھے, 3-3 مرتبہ بچے دے رہے تھے. اتنا مال ہو گیا, اتنا مال ہو گیا طالبہ کے پاس کہ مدینے میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں, تو مدینے سے دور کھیت میں اپنے جانوروں کو لے کر رہنے لگا. 2-4 جمعہ گزرتے طالبہ نظر نہیں آیا تو اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ سوال کیا, کیا بات ہے, آئی نا طالبہ, طالبہ کہاں ہے, نظر نہیں آیا. تو لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب بہت مال ہو گیا ہے نا, اس لیے تو بہت دور رہتے ہیں, کبھی کبھی آ جاتے ہیں نماز میں. فرمایا کہ اچھا اتنا سارا مال اور ایک مرتبہ بھی اس نے جانور کی زکات نہیں دی, جانوروں میں زکات, ایک مرتبہ بھی اس نے زکات نہیں دی. نبی علیہ السلام نے خط لکھوایا اور فرمایا جاؤ اس کو لے کر جاؤ. تو صحابی ہے اس نے لکھا تھا کہ تمہارے جانور میں اگر اتنی بکریاں ہو تو اتنی زکات ہے. ایک سال کے گزرنے پر ساری تفصیل لکھی تھی. تو طالبہ نے پڑھ کر یوں کہا کہ یہ تو ٹیکس کا مسئلہ ہے, مسلمانوں سے ٹیکس نہیں دیا جاتا. صحابی نے آ کر کے مطلب بیان کر دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھا وہ ٹیکس سمجھ رہا ہے, یہ تو عبادت ہے زکات, جاؤ دوبارہ واپس. پھر وہی جواب ملا. اب جو صحابہ نے آ کر بتایا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا وَيْلٌ لِلطَّالِبَةِ وَيْلٌ لِلطَّالِبَةِ وَيْلٌ لِلطَّالِبَةِ, اللہ طالبہ کو ہلاک کر دے. نبی اپنے لیے بدعا نہیں کرتے تھے لیکن جب اللہ کے احکام کو کوئی پامال کرتا تھا تو پھر نبی چھوڑتے تھے, اپنے لیے کبھی بدعا نہیں. وہ تو طائف والوں کو بھی معاف کر دیا اور مکہ والوں کو بھی معاف کر دیا. طائف میں تو آپ کے حالات یہ ہوئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ آپ کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک چمک گئی. فرمایا تاریخ کے لکھنے والوں نے جوتیاں دیکھ کر لکھ دیا, ورنہ اگر نبی کا کرتا اٹھا کر دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے کہ نبی نے خون میں ایسا غسل کیا تھا جیسے ہم پانی میں غسل کرتے. لیکن معاف کر دیا سب کو, اپنے معاملے میں سب کو, اللہ کے معاملے میں معافی ہے. جیسے ہی بدعا ہوئی اللہ نے آیت اتاری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عنه معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تیرے کچھ ماننے والے وہ ہیں کہ جو خالی خالی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بہت سستا کریں گے اور ہم بہت دیں گے, جب ہمارا مال مل گیا اور ہم نے ان کو مال دے دیا تو اس صورت میں بخیلی کرنے لگے اور ایسی بخیلی کی کہ میری عبادت تک کو اس نے ادا نہیں کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ قلب کا دل کا نالائق ہے لیکن تیری دعا بیکار نہیں ہوتی اس لیے میں نے اس کو دے دیا تھا. فرمایا بہم ان ہو مغرضون مجھے تو معلوم ہی تھا کہ وہ دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے نبی فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ. اے میرے پیغمبر میں اس کے دل پر قیامت تک منافقت ڈال دیتا. اللہ نے نفاق ڈال دیا. اب جو آیت اس کو پتا چلا طالبہ کو تو دورہ دورہ زکات لے کر آیا. نبی نے فرمایا اسلام تیرے مال کا محتاج نہیں, ضرورت نہیں ہے تیرے مال, اس لیے کہ تو تو ریاکاری اور آیت کی بنیاد پر آیا. دور صدیقی میں آیا, صدیق نے فرمایا میرے نبی نے نہیں لیا میں دے دوں. عمر کے زمانے میں آیا, عمر نے فرمایا میرے دونوں پروں نے نہیں لیا میں دے دوں. عثمان کے زمانے میں اس کی موت ہو گئی, لکھا ہے کہ مرتے وقت چہرہ کالا ہو گیا, نفاق ڈال دیا تھا. تو میرے بھائیو حالات بھی اسی کی طرف سے, اچھائی بھی اسی کی طرف سے. انسان بڑا جلد باز ہے, کبھی تو اللہ میری اور آپ کی شکایت کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة. اللہ کہتا ہے جب حالات تیرے اچھے کرتے, گنا بہت پکا, کھیتی کے بہت پیسے مل گئے, کاروبار میں بہت اچھا رہا, تو تو کیا کہہ رہا ہے اطمئن نہ بھی مارا رب لوگ وہ احسان سے مارا ہوگا. وہی رستہ تو بکنا اور تھوڑے سے حالات آ گئے, بچہ بیمار ہو گیا, بیوی بیمار ہو گئی, ابا کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, خود بیمار پڑ گئے, تھوڑے سے حالات اللہ کہتا ہے میں ڈال دیتا ہوں انقلب على وجهه. یا کاروبار تھوڑا سا کم ہو گیا, کاروبار میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, تمہاری کھیتی میں ذرا سا ہم نے مسئلہ کر دیا, انقلب على وجهه, تو یہ بندہ میرے در کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, مسجد سے گزرتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا. اللہ کہتا ہے بھاگ لے تو کتنا بھاگے گا, کوئی ہے جو تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہو. خسرت دنیا والآخرہ, تیری دنیا بھی تباہ تیری آخرت بھی تباہ. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ کل نقصان جا رہا. یہ اللہ کی شکایتیں ہیں مجھ سے اور آپ سے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے. شکر گزاری کا معنی صرف کھانے کے بعد شکر الحمدللہ سے ادا نہیں ہوتا. شکر گزاری کا معنی ہے اللہ نے بدن دیا ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ نماز پڑھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کوئی آدمی جو پورے بدن کی طرف سے صدقہ دے کر سویا رہے. 307 جو ہے سب کی طرف سے صدقہ, 307 روزانہ کون صدقہ دے گا. اور ساتھ فرمایا ہے کوئی تم میں سے کوئی جو صبح اٹھتے ہی 307 جوڑوں کا بدلہ دیا کرے. صحابہ نے فرمایا ہمارے بس میں نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کو یا سورہ ملک کو پڑھ لیا کرو, اور صبح میں اٹھنے کے بعد اللہ کی سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھ لیا کرو. فرمایا حتی علی شانہ تمہارے بدن کی طرف سے کفارہ بن جائے. قرآن کی تلاوت ہو, نمازوں کی پابندی ہو, اللہ کی یادیں ہو, ذکر ہو, تسبیحات ہو, حرام کاموں سے پرہیز ہو, حرام پیسوں سے بچنا ہو, ناجائز آنکھوں کو اٹھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہو, غلط مکان اور غلط زمین کو لینے سے اپنے آپ کو بچایا جائے, صاحب حق کا حق ادا کیا جائے, میراث ادا کی جائے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو تو سمجھو اللہ کا حق ادا ہوا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. اب تعالی شانہ نے ہمیں جو ایک قیمتی جسم عطا فرمایا ہے، ہمارے حضرت اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی جب یوں کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، حضرت کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے. فرمایا تجھے اتنا قیمتی جسم اللہ نے عطا فرمایا کہ تیری ایک آنکھ لاکھوں روپے کی ہے، اگر چلی جائے تو لاکھوں روپے کے بعد آنکھ نہیں مل سکتی ہے، تیرا ہاتھ چلا جائے اصلی اوریجنل ہاتھ لاکھوں روپے کے باوجود نہیں مل سکتا ہے، تیرا پاؤں چلا جائے اوریجنل پاؤں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی تجھے نہیں مل سکتا ہے، تو یہ جتنی فیل ہو جائے تو پریشان حالات میں زندگی گزار دیتا ہے، تیرا لیبر فیل ہو گیا چھوٹا سا مشین ہے، اگر یہ فیل کر دیا تو اس صورت میں دنیا کی طاقت تجھے نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ کے بندے یہ کروڑوں کا تیرا جسم تجھے اللہ نے دیا ہے اور تو کہتا ہے اللہ نے مجھے فقیر بنایا، یہ ناشکری ہے اللہ، اللہ کی ناشکری. اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ سے شکر گزار بندے بنے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود داؤد علیہ السلام کو فرمایا اس کو اللہ داؤد کا شکر، اے داؤد تم ہمارا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم لوگ میرے بندوں میں سے میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہماری ناشکری کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. چونکہ مسلسل میں پروگرام میں ہوں کئی دنوں سے، اور اس کی بنیاد پر تھکاوٹ بھی بہت ہے، پھر کل صبح ایک سفر ہے، اس لیے بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی، لیکن عزیزم علی عمران صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اصرار تھا کہ میں ہمارے کوسمبا میں کچھ دین کی بات ہو، کچھ اصلاح معاشرہ کی باتیں ہو، کچھ زندگی بنانے کی باتیں ہو. میں نے ان کی بات کو ان کا دل رکھتے ہوئے میں نے قبول کر لیا. اب تعالی شان ہوں ہم تمام کو دین عظیم پر چلنے کی، نبی کی سچی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی میں نے ایک واقعہ سنا. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی بزرگ نے خواب دے، اور خواب میں اللہ کے نبی دیوبند میں تشریف لائے، خواب تھا تو وہ بزرگ خواب ہی میں حضرت نانوتوی سے کہنے لگے کہ مولانا قاسم صاحب چلیے اللہ کے نبی آئے ہیں ملاقات کے لیے چلے، تو دونوں بزرگ خواب میں چلے. اب جو بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ تو دوڑ رہے ہیں خواب میں، اور حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے، تو بزرگ کہنے لگے کہ حضرت دوڑو نا اللہ کے نبی سے ملنا نہیں. ارے بھائی تو ہم بزرگوں سے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، وہ تو اللہ کے نبی تھے. فرمایا دوڑو نا. تو حضرت نانوتوی کہنے لگے میں تو اسی طرح دھیرا دھیرا چلوں گا. اب وہ بزرگ دوڑتے ہوئے جہاں نبی علیہ السلام تھے، جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا، غیر نبی تو ہو نہیں سکتا. ملاقات بھی مصافحہ ہوا، اللہ کے نبی نے ان کو پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچی، ملاقات اور مصافحہ ہوا، اللہ کے حبیب نے حضرت نانوتوی کو اپنی گود میں بٹھا دیا. تو بزرگ کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب جتنی محبت میں آیا اتنی محبت میں تاثیر نہیں آیا، یہ تو دھیرے دھیرے آیا، میں دوڑتا ہوا آیا، آپ نے مجھے پڑوس میں بٹھایا اور اس کو گود میں بٹھایا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا تاثیر میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں میرے نبی کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پر جائیں تاکہ کچھ برکت مل جائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہوتی ہے، تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے یقیناً نبی کی سفارش نصیب ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رہن سہن کو، میرے جوانوں اپنی جوانی ختم ہونے والی، ہم اسی طرح جوان رہنے والے نہیں ہیں، کل بڑھاپا آ جائے گا، کل بیماریاں شروع ہو جائیں گی، کل کو ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے شبابت قبل عربی، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو اور عبادت کر لو، پھر بڑھاپے میں کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ. بیٹھ کر پڑھتے ہیں بچارے بڑھاپے کی وجہ، اب سنت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، جوانی میں پڑھنا چاہو سنت کے مطابق نمازیں پڑھو. شباب کا قبل عرب و حیات کا قبل موت، تیری زندگی کو تیرے موت سے پہلے غنیمت سمجھ، اور جو کرنا ہو نعمتان مضمون اور فیہما کثیر من الناس، صحت و الفراغ، دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بھوگے میں، ایک صحت اور ایک فرصت. سمجھتے ہیں آج صحت سے کل بھی رہے، کیا معلوم آج صحت ہے رات میں سوتے ہیں صبح میں برین ہیمریج ہو جاتا ہے، لکوا ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. فرمایا صحت میں دھوکہ نہ کھاؤ، کب بیماری آ جائے کچھ پتا نہیں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فرصت کے بعد میں بھی دھوکہ نہ کھاؤ، کہ آج فرصت ہے تو کل بھی رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو آج فرصت تھی کل کو اتنے بچا بھی ڈال رہے کہ تم عبادت کو کرنا چاہو تو نہ کرو. اس لیے یہ جوانی جو ہے اس کو اللہ کی یادوں میں شریعت کے مطابق نبی کی سنتوں کے ساتھ اپنے پینٹ کو تخنوں سے اوپر رکھو، اپنا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق رکھو، داڑھی کا اہتمام کرو، حضور کی سنتوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہے اس کو خریدو، اس میں پڑھو اللہ کے نبی کیسے زندگی گزار کر رہے، آپ کا وضو کیسے ہوتا تھا، آپ وضو فرماتے تھے تو دعائیں پڑھتے جاتے تھے، پہلے دعا پڑھتے تھے، ہم کو شروع کی دعا تو یاد رہتی ہے، وہ بھی کتنوں کو یاد نہیں رہتی، جو شروع کی دعا ہے وہ بھی کتنوں کو یاد نہیں رہتی. اللہ کا نبی تو ہر روز پر دعا کرتا تھا، جب چہرہ دھوتا تھا تو دعا کرتا تھا اللہم بیض وجهی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، اے اللہ تو قیامت کے دن میرا چہرہ سفید بنانا، کالا نہ بنانا. جب آپ ہاتھ دھوتے تھے تو یوں دعا کرتے تھے اللہم اعطنی کتابی بیمینی، ایسا میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دینا، اور بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت پڑھتے تھے ولا تعطینی بکتابی ولا تعطینی کتابی بشمالی، میرے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں مت دینا. جب سر کا پتا کرتے تھے تو نبی پڑھتے تھے فرمایا اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو مجھے سایہ عطا کر. جب پاؤں دھوتے تھے تو کہتے تھے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزول الاقدام، اے اللہ جب اس پل صراط سے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میرے پاؤں کو جما لینا. اللہ کے نبی کا وضو سیکھو، آپ کا غسل سیکھو، آپ کے معاف کرنے کے طریقے سیکھو، آپ کے نماز کے طریقے سیکھو، یہ ساری سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ زندگی میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دور شریف پر لیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسردنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي الله أحمد سبح جناحكم عبد فرمادي وعلى قصور وصدر وزر فرمادي ہمیں سچی تیری اور تیرے نبی کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ کو درگزر کا معاملہ فرما دے، اب کو درگزر کا معاملہ فرما دے، اب کو درگزر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اگرچہ ہم پاپی ہیں لیکن تیری رحمت کے سامنے تو ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اپنی رحمت کے ذریعے سے اور اپنے رحمت کے سمندر سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو صاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو صاف فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور کے جو بن میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، ایڈ سے حفاظت فرما، لکوے سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، ایڑیا رگڑنے والی بیماریوں سے اور دوسروں کے محتاج بن جاوے. ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان اور صحت کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. ایسا بجنے کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کو اپنی اپنی دولت کو اے اللہ اپنے آپ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.